جلسے مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل
السلام علیکم دوستو وائس آف امریکہ کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی ہمارے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل ساتھیوں چند دن پہلے ایک خبر اسلام آباد سے آئی کہ ایک بلاگر بلال خان کو کسی نے قتل کر دیا ہے اس قتل کی سبھی لوگوں نے مذمت کی جیسے کہ کسی بھی قتل کی جاتی ہے اور بہت سے لوگوں نے بتایا کہ چونکہ وہ ایک بلاگر تھے ممکن ہے کہ انہیں قتل کرنے کی وجہ یہ ہو اور وہ بہت پرجوش تھے یہ جان کر ہی بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی کہ ان کی عمر زیادہ نہیں تھی شاید 22-23 سال ان کی عمر تھی اور وہ کسی دوست کے فون کال آنے پر کھانا چھوڑ کر گھر سے نکلے اور انہیں ایک مسجد کے سامنے پہلے خنجر کے وار کیے گئے اور پھر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا اس سے پہلے اس طرح کے واقعات ہم نے بنگلہ دیش میں سنے ہیں جہاں کئی بلاگرز کو ان کے مخالفین نے قتل کیا تھا اور اس پر تشویش کا اظہار دنیا بھر میں ہی کیا گیا تھا تو کیا پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے یہ سب سے پہلا لوگوں کا رد عمل تھا لیکن جب کچھ لوگوں نے ان کی پروفائل پہ جا کر چیک کیا جو انہیں نہیں جانتے تھے یا ان کا پیج دیکھا جس پہ ہزاروں ان کے فالوورز تھے تو معلوم ہوا کہ بلال خود بھی کافی انتہا پسندانہ خیالات رکھتے تھے وہ خود دوسروں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلا چکے تھے کئی لوگوں کو گستاخ قرار دے چکے تھے حد یہ کہ آسمہ جہانگیر کا انتقال ہوا تو انہیں مرحومہ کے بجائے آن جہانی کہہ کر مخاطب کیا ان کا ذکر کیا تو اس طرح کے ان کے خیالات تھے تو یہ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ایسے شخص کو بھی بلاگر کہنا درست ہے یا نہیں اور ان کے قتل کے محرکہ جو بھی ہوں ان کے قاتل جو بھی ہوں ظاہر ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ تھا ایک جوان لڑکے کو کم عمری میں ایسے مار دیا گیا لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ نئی نسل جو اپنے آپ کو بلاگر یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہلوانا پسند کرتی ہے اس کے کیا خیالات ہیں اور وہ کس طرح سوچ رہی ہے کن باتوں پر فخر محسوس کر رہی ہے اور کیا یہ رویہ اس میں کیسے پیدا ہوا کیا گھر کی تربیت تھی یا اسکول کالج میں اسے ایسا ماحول ملا یا اگر وہ کسی عبادت گاہ جاتا ہے تو وہاں اسے ایسا پیغام ایسی تبلیغ ہوئی کہ اس کا ذہن بدلا یا یہ کہ اس کے دوست احباب ایسے تھے یا سوشل میڈیا نے اسے گمراہ کیا یہ سب سوالات اپنی جگہ ہیں اس سلسلے میں ہم آج کچھ لوگوں سے کچھ ماہرین سے گفتگو کریں گے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا معاشرہ ہمارے تعلیمی ادارے ہمارے گھر کا ماحول یہ سب ایسا کہاں غلطی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ بچوں کا ذہن بگڑ جاتا ہے اور کیسے اس معاملے کو درست ہمیں کرنا چاہیے لیکن سب سے پہلے ہم بلال خان کے بارے میں جاننا چاہیں گے ہمیں لاہور کے اسلام آباد کے صحافی اعزاز سید نے جوائن کیا ہے اعزاز بہت شکریہ ہمیں بتائیں یہ کیا واقعہ پیش آیا تھا کچھ پیش رفت ہوئی ہے بلال خان کے قتل میں اور کیا معلوم ہوا ہے
مبشر صاحب بہت شکریہ بلال خان کے حوالے سے جیسا کہ ایک بیک گراؤنڈر آپ نے بھی بتایا لیکن یہاں پر یہ بات جاننا بڑا ضروری ہے کہ بلال خان ایک انتہائی جذباتی نوجوان تھے جو کہ جنہوں نے فیس بک کو مینلی اپنا ہتھیار بنایا تھا اپنے خیالات کے استعمال کا اور اپنے خیالات کی ترویج کا لیکن اس میں ان کے جو خاندان کا پس منظر ہے ان کا خاندان بھی ایک مذہبی خاندان تھا 2007 میں جب لال مسجد کا آپریشن ہوا تھا تو اس وقت بلال اس سے جو موجودہ ان کی عمر ہے اس سے بھی کم تھے تین ابتدائی تین ایج میں تھے تو اس کے بھی ان کی شخصیت پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے تھے پھر لاپتہ افراد کے حوالے سے ان کا ایک سٹینس رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک فرقہ وارانہ مذہبی جماعت سے بڑا قریبی تعلق رہا ہے اس کے لیے یہ ایکٹیویزم بھی کرتے رہے ہیں اس وجہ سے ان امور کے ساتھ ان کا بڑا گہرا لگاؤ تھا اور فیس بک کو زیادہ تر وہ استعمال کرتے تھے کہ وہ اپنی جو خیالات ہیں ان کو بیان کر سکے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ وہ مکالمے پہ بھی یقین رکھتے تھے, بعض ان کے خیالات بڑے شدید تھے, لیکن وہ جو ایسے طبقات تھے جو جنہیں آپ لبرل کہیں یا جنہیں آپ کہیں کہ جو ان کی مذہبی ہم آہنگی نہیں تھی بلال خان کے ساتھ, وہ ان سے مذاکرے کی بھی بات کرتے تھے اور بعض لوگوں سے وہ ملاقاتیں بھی کرتے تھے.
ٹھیک ہے, تو لیکن ان کے قتل کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہوا, کوئی شخص گرفتار نہیں ہوا, کیونکہ ہم نے سوشل میڈیا پر ہی ایک خبر دیکھی ہے کہ ان کا کسی لڑکی سے کوئی چکر تھا اور انہیں کسی نے بلا کے مار دیا, وہ خبر کیا ہے اس بارے میں بھی بتائیں ہمیں کہ درست ہے غلط ہے.
مبشر صاحب بہت اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر روزنامہ اوصاف کے حوالے سے پھیلائی گئی ہے واٹس ایپ کے ذریعے کہ غالباً ان کا کسی خاتون سے کوئی تعلق تھا. یہ خبر روزنامہ اوصاف نے شائع نہیں کی ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے. یہ ایک فوٹو شاپڈ نیوز ہے جسے فوٹو شاپ کر کے اوصاف کا اس کے اوپر لوگو لگایا گیا اور اس خبر کو سرکولیٹ کیا گیا. اور روزنامہ اوصاف کے بعض بڑے ذمہ داروں سے میری بات بھی ہوئی ہے اور روزنامہ اوصاف کی اخبار بھی ظاہر ہے اسلام آباد میں تمام جو پڑھنے لکھنے والے ہیں ان کی نظر سے گزرتا ہے, تو ایسی خبر یہ شائع نہیں ہوئی اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہے. یہ اسے غلط کر کے فوٹو شاپ کر کے یہ لگایا گیا اور اس بات کی بھی تحقیق ظاہر ہے ہو رہی ہے کہ کس نے یہ فوٹو شاپ کی ہے اور اس کے مقاصد کیا تھے. آپ کو یاد ہو احمد نورانی جو صحافی سینئر صحافی ان کے ساتھ بھی اس طرح کی غلط خبر ایک اخبار نے شائع کی تھی. اب کیا پروپیگنڈے کا مقصد ہے کسی کو کچھ پتا نہیں اس پرٹیکولر واقعے میں, لیکن اس بات کی جو تحقیقات ہے وہ ضرور ہو رہی ہے کہ بلال خان کے بےمانہ قتل کے پیچھے آخر تھا کون اور وجہ کیا تھی.
اچھا اعزاز یہ بتائیں جب ایک ہمارے سامنے کیس آ گیا, ٹھیک ہے ہمیں ابھی تک قتل کے محرکات نہیں پتا لیکن ان کے ہمیں خیالات کا اندازہ ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے تو اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے اسلام آباد میں یا ملک بھر میں جن کے ایسے ہی خیالات ہوں گے اور وہ ایسے جذباتی ہوں گے.
بالکل برشا صاحب ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے خیالات ایسے ہیں جن کے جذبات ایسے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے جس کی نیوسنس ویلیو اتنی زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ لوگوں کی نظر میں بھی آتا ہے, اور اگر اس کے خیالات تشدد پسندانہ ہے تو اس سارے ماحول کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے, کوئی ایسا شخص بھی استعمال کر سکتا ہے جو ذاتی آپ سے دشمنی رکھتا ہو اور اس کا الزام کسی پہ بھی لگانا چاہے, اور کوئی اور قوتیں بھی ہیں پاکستان کے اندر بیرونی, آپ کو پتا ہے مداخلت کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, تو آپ اس پہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ کون ہو سکتا ہے کہ کس نے ایگزیکٹلی جس وقت پولیس کی انویسٹیگیشن نہ ہو جائے جس تک پولیس کی تحقیقات سامنے نہ آ جائیں کہ ایکچولی یہ
سپیکولیشن نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے اعزاز صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے اور پس منظر بتانے کے لیے. ہمیں صفی سرحدی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, پشاور سے ان کا تعلق ہے, رائٹر ہیں اور بلال خان سے ان کا کچھ تعلق رہا ہے, کچھ سوشل میڈیا کی دوستی رہی ہے. ہم اپنے اصلی موضوع پر یعنی شدت پسندی اور اس کے تدارک کے بارے میں ماہرین سے بات کریں گے, لیکن ذرا ہم یہ بلال خان کا پس منظر اس لیے جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک ٹیسٹ کیس ہمارے سامنے ہے. صفی صاحب شکریہ جوائن کرنے کے لیے, ہمیں بتائیں کیسے آپ کا رابطہ ہوا تھا بلال خان سے اور کیسے ان سے آپ کی گفتگو رہی, کیا کبھی ملاقات بھی ہوئی تھی؟
بہت شکریہ مبشر بھائی. جیسا کہ فیس بک پہ ہم شروع میں ہم استعمال کرتے تو قدامت پسند ہم شروع میں ہر کوئی تقریباً رہتا ہے, اب بعد میں جب ہم بہتر ہوتے ہیں تو آپ ایک دیوار بنا لیتے ہیں کہ میں نے دیوار کے اس پار قدامت پرستی کی طرف جانا ہے یا جدت کی طرف جانا ہے. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا, جیسے مشال کا واقعہ ہوا تب تک تو بلال قابل برداشت تھا, لیکن مشال کے واقعے پہ اس نے مشال کے قتل کا دفاع کیا تو مجھے کافی دکھ ہوا. پھر آتما جہانگیر کا جیسے ہوا کہ ان کے جنازے میں مردوں نے کیوں شرکت کی ہے تو اس حوالے سے بھی دکھ ہوتا رہا اور فاصلہ بڑھتا گیا. تو باقی جیسے اگر کچھ دوست ان سے ملے تھے انہوں نے کافی تعریف کی کہ نہیں باقی گرم جوشی دکھاتا ہے اچھا لگتا ہے. مجھ سے بھی ایک دفعہ انہوں نے ملاقات کی خواہش کی لیکن پھر وہ ملاقات نہیں ہو سکی, ان کا کوئی پیپر تھا وہ نکل گئے تھے لاہور سے, میں لاہور جا رہا تھا. باقی فون پہ بھی تھوڑا رابطہ رہا, ان باکس بھی بات ہو جاتی تھی. پھر ایک دفعہ پلوامہ حملے پہ میں نے مذمتی پوسٹ لگائی, اس حوالے سے بھی اس نے مائنڈ کیا تو پھر میں نے سمجھا کہ اب مجھے ان فرینڈ کر دینا چاہیے. لیکن بہرحال دکھ تو ہوا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ اکثر تو یہی ڈر ہوتا ہے کہ جو انتہا پسند ہوتے ہیں ان کی طرف سے قتل کا ڈر ہوتا ہے کہ کسی کو بلاگر کو یا کسی روشن خیال کو قتل نہ کیا جائے, لیکن یہاں الٹ ہوا ہے کہ ایک انتہا پسند جو نظریہ تھا اسے قتل کر دیا گیا, تو ہم سیکولر لبرل پہ تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کیا ہوگا, وہ تو پھر ہو نہیں سکتے, سیکولر لبرل ہے وہ, تو انسان دوست ہوتے ہیں. تو پھر یہی اندازہ ہم لگا سکتے ہیں جہاں تک کہ یہ کیا ہو سکتا ہے, وہ یہی کہ مخالف کسی فرقے کی طرف ہی اشارہ جاتا ہے یا دوسرا کسی کے ساتھ شاید ذاتیات پہ کچھ ہو.
ٹھیک ہے, اچھا ہم ذرا اس پہ قیاس آرائیاں
دینے والی,
جی جی ہم قیاس آرائیاں تو نہیں کر سکتے کون اس کے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن ہم یہ بتائیں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ اپنے خیرات کا اظہار کرتے ہیں جب وہ ذاتی زندگی میں ملتے ہیں, میرا تجربہ بھی یہ کہ وہ ذرا مختلف ہوتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہمارا لہجہ ہمارے صرف الفاظ ہوتے ہیں, ہمارا لہجہ ہمارا انداز نہیں ہوتا, تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں, خوشگوار باتیں کرتے ہیں, لیکن کافی تلخ دکھائی دیتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ. تو یہ تجربہ بھی آپ کو ہوا ہے, اور یہ کہ کیا سوشل میڈیا پہ جو لوگ اظہار خیال کرتے ہیں اس سے ذہن پلٹتے ہیں لوگوں کے؟
بالکل, ذہن بھی پلٹتا ہے, پہلے میرا ذہن پلٹا ہے آپ جیسے لوگوں کو پڑھ کے, کہ ہم بھی انسان بہتر انسان بننے کی طرف جا رہا ہے, قدامت پرستی سے نکل رہا ہے, تنگ نظری سے نکل رہا ہے. لیکن عام زندگی میں مجھے بھی تجربہ ہوا ہے, کافی ایسے لوگ تھے جن سے سوشل میڈیا پہ کچھ اچھا سلوک ہمارا نہیں رہا نہ ان کا رہا, لیکن جب ہم ملے ہیں تو کافی گرم جوشی دکھائی دی. اور بلال کا بھی یہی تھا کہ وہ بھی اصل زندگی میں اچھے طریقے سے ملنے والا انسان تھا, لیکن فیس بک پہ وہ منہ کا زبانی, آج بھی میرے کسی سے بات ہو رہی تھی کہ وہ زبانی انتہا پسند تھا, اور اگر وہ مزاحمت کرتا کوئی ایسا اس کا تھا کہ وہ ہتھیار رکھتا یا کچھ پریکٹیکلی بھی وہ انتہا پسند ہوتا تو پھر شاید وہ اپنا دفاع کر سکتا, تو پھر یہ نہ ہوتا کہ وہ مارا جاتا. میرا یہاں تک ماننا ہے کہ وہ صرف زبانی انتہا پسند تھا, اور یہاں سے بگاڑ ہے کہ یہ زبانی انتہا پسندی ہے, اس کو روک تھام کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے.
جی ٹھیک ہے, صفی سرحدی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, اور ایک ہمیں تھوڑا سا معلوم ہوا بلال خان کے بارے میں کہ وہ انتہا پسند خیالات رکھتے تھے, سوشل میڈیا پہ اس کا اظہار کرتے تھے, لیکن ذاتی زندگی میں شاید وہ پرجوش اور ایک مختلف قسم کے انسان ہوں گے. ہمیں غلام مشتبہ صاحب نے جوائن کیا ہے جو کراچی کے سینئر صحافی ہیں, دانشور ہیں, اور اس کے علاوہ ایک شفیق باپ ہیں. ہم کئی طرح کے ماہرین سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی ایسے لوگ جو پڑھاتے ہیں, ایسے لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی طریقے سے کی ہے, اور ایسے لوگ جو میڈیا سے جو وابستہ ہیں, ایسے لوگ جو ماہرین نفسیات ہیں, ان سب سے ہم بات کریں گے. تو غلام مشتبہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سر بہت شکریہ, ہمیں بتائیں ہمارا معاشرہ انتہا پسند نوجوان پیدا کر رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, کیسے اس صورتحال پہ قابو پایا جائے, آپ کے کیا خیالات ہیں؟
جناب بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نہیں ہے, یک لخت نہیں ہوا ہے, یہ برسوں کا ایک عمل ہے اور اس کا یہ رد عمل اب سامنے آ رہا ہے. اولاً تو یہ بات جو کچھ عملی زندگی میں ہو رہا ہے یہ تصوراتی زندگی سے بڑا مختلف ہے. نو عمری میں بچوں کو جو بات کی سمجھائی جاتی تھی ہماری زندگی میں انہوں نے اس کے برعکس دیکھا, اس کا رد عمل آیا. اور چونکہ کوئی رہنمائی نہیں ہے, خیالات کے اظہار کے ذرائع نہیں ہیں, جذبات کے اظہار کی کوئی صورت نہیں ہے, اس لیے از خود یہ ایک شدت پسندی, اور شدت پسندی کا رویہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب یہ کہنا ایک فقرے میں اس بات کا جواب بہت مشکل ہے کہ کو کیسے تبدیل کیا جائے, کیونکہ اس نے اپنی جڑیں پکڑ لی ہیں. اور مجھے بہت دکھ ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس میں عام نوجوان نہیں بلکہ اپنے ذہین نوجوان بھی اچھے, اچھا ذہن رکھنے والے, شعور رکھنے والے اور اعلیٰ صلاحیتیں رکھنے والے نوجوان بھی اس سے متاثر ہو گئے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے جتنے اقدامات ابھی تک کیے ہیں, دانستہ یا نہ دانستہ, وہ شدت پسندی کو کم کرنے یا ختم کرنے کے لیے نہیں, ارادہ جو بھی رہا ہو
جی,
لیکن جو عملاً ہوا ہے یہ ہوا کہ شدت پسندی کم ہونے کے بجائے
بڑھ گئی,
بڑھتی چلی جا رہی ہے. سبب اس کا یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا, ہم نے اس امر کو نہیں کیا, احساس نہیں کیا, ادراک نہیں کیا. جبلی طور پر انسان ویسی ہے اور صدیوں کے عمل سے گزر کے ہوئی ہے انسان کی, اس کے اندر انسانیت کی تکریم پیدا ہوئی ہے. اب اچانک جو ہے یہ صورتحال تبدیل ہو گئی.
جی
مظاہر ایسا لگ رہا ہے لیکن اچانک نہیں ہوئی. وہ آج اس کرائے میں انسانی احساسات اس کے خیالات جذبات کے اظہار کے جو ذرائع تھے ہم نے ان پر لگائی قدغن.
جی
اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ جب نوجوانی میں یہ میں اپنے طالب علم کے زمانے کی بات کرتا ہوں
جی
تو مختلف نظریات کے لوگ مختلف شعبوں میں اپنے نظریات کرتے تھے. ادب میں شاعری میں ڈرامہ رقص
جی
موسیقی اور دیگر سماجی سرگرمیوں تہذیبی سرگرمیوں اور ان تمام چیزوں سے ہوتا کیا تھا. ان تمام چیزوں سے ہوتا یہ تھا کہ ان کے اندر یہ بھی احساسات ہیں وہ ایک شائستگی کے ساتھ ادبی پروان ڈھل کر سامنے آتے تھے.
جی
اور یہاں میں یہ عرض کرنا ضرور سمجھتا ہوں کہ مذہب ایک بہت بڑا عنصر ہے جس نے انسان کی تہذیب میں اپنا کردار ادا کیا. کسی مذہب نے تشدد کی انسان دشمنی کی انسان کشی کی تعلیم نہیں دی ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب دیگر سارے ذرائع جن کا میں نے بھی ذکر کیا شاعری ادب ڈرامہ رقص موسیقی اور روایات وغیرہ ان سب پر قدغن لگ گئی تو مذہب کو ایک خاص رنگ دے دیا گیا اور اس طرح سے مذہب کو استعمال کیا. ہو یہ رہا ہے کہ ہر شخص اپنا موقف پر اصرار کرتا ہے
جی
اور استدلال کا عمل معاشرے سے بالکل ختم ہو گیا. استدلال تو وہاں جہاں
شخص
بات سننے پر آمادہ تو ہو کم از کم آپ کوئی بھی دلیل دے دیں وہ اسے مسترد کر دے گا. سوچ یہ ہے کہ ہم صحیح ہیں ہم درست ہیں ہم برحق ہیں اور ہمارے سوا جتنے لوگ ہیں
وہ غلط ہیں
بالکل غلط ہے.
سر مجھے یہ بتائیں کہ اس میں قصور والدین کا ہے یا ہمارے تعلیمی اداروں کا ہے یا ہمارے معاشرے کا مجموعی طور پہ ہے, کون کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یعنی سب کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہوگی لیکن بڑا پارٹ کس کا ہے؟ اور یہ ظاہر ہے اگر ہم اس کی نشاندہی کر لیں تو پھر مسئلے کو ٹھیک کرنا کچھ آسان ہو جائے گا.
آپ سے فرما رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو ذمہ داری سب کی بنتی ہے, معاشرے کے جتنے ادارے ہیں وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن میرا خیال یہ کہ کم از کم اگر پاکستان کے تناظر میں بات کی جائے تو یہاں جب سے تعلیمی اداروں میں یونینز پر پابندی لگی ہے اس کے ساتھ ساتھ سماجی سرگرمیوں پہ پابندی تو یہاں دبا دیا گیا آواز کو, اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ والدین یہ دو ادارے ایسے تھے کہ جو بچوں کی نئی نسل کی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتے تھے. افسوسناک بات یہ ہے کہ ان دونوں اداروں نے اب نہ دے رہے ہیں. اب اگر کر بھی گئے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا اس لیے کہ بات بہت خرابی پہ جا چکی ہے. تو اور بھی جیتیں گے اس طرح سے علماء کرام کو اگر آپ لیں تو وہ بھی وہ کردار ادا نہیں کر رہے. اب یہاں عجیب غریب ایک مزاج بن گیا ہے کہ جو ہم ہیں ہم تو بالکل درست ہیں بلکہ یہاں تک کہ ہمیں بقا کا حق ہے دوسرے کو بقا کا حق بھی نہیں ہے.
جی
یہاں کیسے کام چلے گا
سر؟ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ گھر کی
اپنا وطن
جی گھر کی تربیت ٹھیک ہو اور اسکول کالج یا عبادت گاہ کی تربیت سے اولاد جو ہے وہ کسی گمراہی کی طرف چلی جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ گھر میں تربیت ٹھیک مل رہی ہو لیکن باہر کے ماحول کی وجہ سے نوجوان گمراہی کا شکار ہو جائیں.
ایسا ہوتا ہے بالکل ایسا ہوتا ہے کیونکہ باہر کے اثرات باہر آتے ہیں. اور اس میں ایک بات اور ہے اس میں کہ ظلم تو ہے نا, مطلب معاشرتی سطح پر بھی ہے ملکی سطح پر بھی ہے اور سماجی سطح پر بھی ہے اور سطح پر بھی ہے. اب اس ظلم کے خلاف اگر شعور ہوگا تو پھر اس کا صحیح تجزیہ کریں گے کہ ظالم کون ہے کیوں کر رہا ہے غلطی ہو رہی ہے. لیکن اگر شعور نہ ہو تو اس ظلم کے جواب میں تو ظلم کیا جائے گا.
جی سر آپ کا تعلق
کو مظاہرہ کیا جائے گا.
آپ کا تعلق میڈیا سے بھی ہے, ہمارے میڈیا کا اس میں کیا کردار رہا ہے؟ کیونکہ اگر ہم دوسروں پہ الزام دے رہے ہیں حکومت پہ یا معاشرے پہ یا تعلیمی اداروں پہ تو میڈیا بھی ایک ایسا ٹول ہے جس سے لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے. تو آپ خود میڈیا کا حصہ ہیں ایک زمانے سے, آپ سمجھتے ہیں میڈیا بھی کچھ قصوروار ہے؟
میں آپ کی بات اعتراض کروں گا ذریعے ذہن سازی کی جاتی ہے.
جی.
سبب اس کا یہ کہ ذہن سازی ہونی چاہیے میڈیا کے ذریعے.
جی.
لیکن میڈیا ذہن سازی نہیں کر رہا.
اچھا. نہ
اس نے جب الیکٹرانک چینل میڈیم نہیں تھا تو اس وقت تو کسی حد تک کرتا رہا. یعنی ہم نے اپنی ابتدائی جب طالب علموں کے زمانے میں جو اخبار کے سینئر لوگ ہوتے تھے, مثلا ایک ہی نام میں لوں گا, سید محمد تقی صاحب جنگ کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے.
جی.
جہاں جاتے تھے تو ہمارے نوجوان جو طالب علم ہوتے تھے ان کو اگر معلوم ہو جاتا تھا کہ سید محمد تقی صاحب فلاں جگہ صدارت کریں گے, تقریر کریں گے, تو پہنچتے تھے.
جی.
اور آپ کو حیرت ہوگی تو زمانے میں جب ہمارے اس طرح کی شخصیات ہوتی تھی, جیسے تقی صاحب کو میں نے ذکر کیا ہے, پروفیسر کردار حسین صاحب ہے, تو یہ لوگ اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ حاضرین میں نوجوان ہیں, ان کی بات ایسی ہونی چاہیے کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں اتر سکے. اور مجموعی طور پر دانشوروں کی بات نہیں ہے, مطلب دائیں بازو کی ہو یا بائیں بازو کی ہو.
جی.
میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی نے بھی نفرت کی تعلیم دی ہو یا دوسرے سے فنا کرنے کی بات کی ہو. اگر یہ معاشرہ ایک گلستان ہے تو اس میں گلہائے رنگا رنگ کو اپنی بہار دکھانے کا موقع ملنا چاہیے. وہ فطرت کا تقاضا ہے اور اس تنوع کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے درمیان
لیکن سر خود کش حملے میں بھی تو کوئی تیار کرتا ہے نا, وہ بھی تو کوئی ذہن سازی کوئی استاد ہی کر رہا ہوتا ہے. جیسے قاری حسین ایک صاحب کا نام لیا جاتا ہے جو فاٹا میں تھے شاید وزیرستان میں, اور وہ لوگ خود کش حملے کے لیے تیار کرتے تھے. تو یہ پھر کیسے کس قسم کی تربیت ہے؟ وہ بھی تو کسی قسم کے استاد ہی تھے.
اور وہ لوگ جو مختلف معاشروں میں عالمی طاقتوں کے اعلی کار بنے ان کا بھی دخل ہے. یہ جو جہاں تک خود کش حملوں کو تیار کرنا طور پر بلکہ دیگر اعتبار سے بھی, یہ تو ایک منظم کام ہے.
جی.
یہ محض ایک رجحان کی والی بات نہیں ہے.
ٹھیک.
ہاں یہ اپنا مطلب کے چناؤ کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو اس راہ پر لگاتے ہیں.
جی.
لیکن ایک منظم انڈسٹری ہے اگر آپ غور سے دیکھیں. لیکن کوئی آسان بات نہیں ہے. کچھ شخص کوئی تو وجہ ہے کہ کوئی شخص اپنی جان قربان کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے, تو خود کو سامنے آور ہے اسے آپ کیا لالچ دے سکتے ہیں؟ وہ تو اپنی جان قربان کر رہا ہے.
جی.
مسئلہ یہ ہے کہ جنت کا ایک تصور ان کے ذہن میں بسا دیا گیا ہے کہ جو بدنصیب لوگ ہیں وہ بےچارے جو اس ہوتے ہیں وہ دوسروں کو ہلاک کریں گے تو انہیں جنت مل جائے گی.
جی.
تو یہ
غالباً یہ محرومی کا شکار لوگ ہیں جنہیں یہاں پہ زندگی میں کوئی خوشیاں یا کچھ انہوں نے آسائش نہیں دیکھی, تو وہ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, بہت مفید اور بہت اچھی گفتگو رہی. ہمیں حاشر ابن ارشاد صاحب نے جوائن کر لیا ہے, دانشور ہیں, استاد ہیں, ان سے پہلے بھی ہم نے ایک بار اسی موضوع پر گفتگو کی تھی. سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ہم نے آج گفتگو بلال خان کے واقعے سے شروع کی تھی. ظاہر ہے آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا انہیں قتل کر دیا گیا کچھ دن پہلے, تو اب ہمیں ان کے قتل کے محرکات نہیں پتہ, ہم کچھ قیاس سرائی نہیں کر رہے, لیکن ان کی ٹائم لائن دیکھ کے, ان کا سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ خود کافی انتہا پسندانہ خیالات رکھتے تھے. تو یہ کس طرح یہ معاشرہ جو ہے, ہماری نئی نسل جو ہے, یہ ہماری نئی نسل اس طرف جا رہی ہے, تو اسے معاشرہ ذمہ دار ہے یا استاد ذمہ دار ہیں یا گھر کی تربیت میں کچھ کمی رہ گئی ہے؟ آپ کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں؟
بشیر صاحب, نئی نسل پہ شاید پورا الزام دھرنا مناسب نہیں ہوگا. یہ جو شدت پسندی ہے یہ ہمارے یہاں اب سے نہیں, بلکہ آپ اس کا کھرا اگر ڈھونڈیں تو شاید آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ کھرا آپ کو وہاں سے ملنا شروع ہوگا. 1950 کی دہائی میں بھی لاہور میں فسادات ہوئے مذہبی بنیادوں کے اوپر. ہم نے بہت عرصہ ایسے خیالات کو جو ہمیں شاید تھوڑا سا توازن کی طرف لے کر جاتے ان کے خلاف ہم کھڑے رہے. آپ کو یاد ہوگا بہت پرانی بات اگر ہم کریں تو سر سید احمد خان نے جو تھوڑی بہت ہماری اصلاح کی کوشش کی اس کے بدلے میں انہیں کیا کیا نہیں سننا پڑا وہ آپ کو معلوم ہے. تو یہ صرف نئی نسل پہ الزام نہیں ہے, یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور دوسری بات, میں بھی گفتگو سن رہا تھا, انہوں نے یہ ایک بہت ہمارا کچھ منطقی مغالطے ہیں کہ کوئی عالمی قوتیں ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہیں اور وہ سارا وقت یہی بیٹھے نقصان پہنچا سکتے ہیں. میرا نہیں خیال
سر آپ کی آواز تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے, کچھ ہمیں آواز کلیئر نہیں آ پا رہی. ہاشم صاحب
جگہ بدل سکتا ہوں؟
جی 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 پلیز, اگر جگہ بدل لیں تو ایسی جگہ ہو کہ جسے ہمیں صحیح سگنل مل جائے, آپ کی آواز صحیح آ جائے.
میں جگہ بدل لیتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ یہاں آپ کو بہتر آواز آ جائے.
جی جی اب کچھ ٹھیک ہوئی. اصل میں میں نے نئی نسل پہ الزام نہیں لگا رہا, بلکہ میں اس بارے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے نوجوان, تو ہم اس کے گھر کی تربیت پہ کوئی الزام دیں, یا اس کے جہاں وہ تعلیمی ادارہ جہاں سب سے وہ پڑھ رہا تھا ہم وہ سمجھیں, یا اس کے دوست اس کے جو اس کا ماحول تھا اس کے احباب تھے انہیں الزام دیں, یا میڈیا اور سوشل میڈیا اگر ذہن سازی غلط طریقے سے کر رہا ہے تو یہ گمراہی کی وجہ بن رہا ہے؟ یعنی یہ ایک سوال ہے کہ کیا ارباب ہیں, کیونکہ ہم محرکات جان جائیں گے ان کی انتہا پسندی کے تو شاید پھر ہم اس کا کچھ سدے باب کر سکیں.
سر یہ کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یا میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ انتہا پسند ہے, تو آپ کا فیصلہ تو یہ ماننے سے ہی انکار ہے.
جی
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں بنیادی طور پہ انتہا پسندی کی کوئی تعریف موجود نہیں ہے جس پہ کسی شخص کو پورا اتارا جا سکے. بلال صاحب کو اگر میں انتہا پسند سمجھتا ہوں تو 100 اور لوگ آپ کو مل جائیں گے جو انہیں بالکل ٹھیک سمجھتے ہوں گے, اور وہ مجھے اس بات پہ انتہا پسند سمجھیں گے. میں بلال صاحب کو شدت پسند کیوں کہہ رہا ہوں؟
جی
اب یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کا پورا معاشرہ بنیادی طور پر اس کا ذمہ دار ہے, جو آپ یا میرے جیسے لوگ جس پر انتہا پسندی کردانتے ہیں. یاد رکھیے کہ معاشرہ آپ کا آپ کی رائے سے متفق نہیں ہے. ہمارے یہاں آپ کو یاد ہوگا لبرل فاشزم کی چلی ہے, جوہانا گولڈبرگ سے حامد میر صاحب نے استعمال کی اور ساری قوم نے اس کو اٹھا کے ناچنا شروع کر دیا. حالانکہ وہ ایک ترجیح ترکیب تھی, لیکن بہرحال ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک لبرل انتہا پسندی ہوتی ہے اور ایک مذہبی انتہا پسندی ہوتی ہے.
جی لبرل کیسے انتہا پسند ہو سکتا ہے؟ یہ تو الٹی بات.
اب جی وہ مطلب لبرل انتہا پسند کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال پچھلے دن میں کچھ پڑھ رہا تھا, ایک صاحب نے کہا کہ ٹرمپ دیکھیں, لبرل جو لوگ ہیں سارے ٹرمپ کی گود میں جا بیٹھے. اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ لبرلز کی نمائندگی نہیں کرتے, قدامت پرستوں کی نمائندگی.
جی
تو بنیادی طور پہ جو لبرل سوچ اس سے آگاہی نہیں ہے, بٹ آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے معاشرے میں کہ جو شخص مذہب کی بات کر رہا ہے چاہے وہ کسی بھی حوالے سے کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے, اور جو مذہب کے بارے میں یا مذہب سے پھیلنے والی کوئی یا مذہبی رجحانات سے پھیلنے والی انتہا پسندی کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ دوسری انتہا کھڑا ہے, اور دونوں ایک برابر ہیں. تو یہ منطقی موازنہ اپنی جگہ ہے. تو جو آپ جس کا اگر آپ ذمہ داری کا تعین کرنے کی بات کر رہے ہیں تو پورا معاشرہ آپ کا پورا سوشل فیبرک اس کا ذمہ دار ہے کہ آپ کا نوجوان جو ہے آج وہ شدت پسندی کو یا انتہا پسندی کو جذبہ ایمانی سے کے ساتھ ملا کر دیکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بڑی ٹھیک چیز ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اس میں قوانین بنے ہیں جو قوانین مذہبی بنیادوں پہ استوار رہے ہیں یا عقیدے کی بنیاد پہ استوار رہے ہیں, اور آج ان قوانین کا تحفظ کے لیے آپ دیکھیے کہ پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے.
جی
تو اب آپ اس کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ ولیم میون نے لائف آف محمد لکھی تو سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ لکھ کے اس کا جواب دیا.
جی
اس کا یہ ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ سلمان رشدی صاحب ایک ناول لکھتے ہیں اور آپ اسلام آباد میں ایک سینما چلا دیتے ہیں.
جی
اور آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑا ٹھیک کام کر رہے ہیں. تو یہ اپنا معاشرہ سوشل فیبرک جو ہے آپ کا اس طرف جا چکا ہے جہاں پہ آپ اس چیز کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں. آپ کی اور میرے جیسی چند آوازیں ہیں جو شاید یہ کہیں گی کہ یہ انتہا پسندی ہے, یہ رویہ درست نہیں ہے, اس رویے سے اور تباہی امکان ہے.
جی
لیکن آپ کی جو اکثریت ہے وہ اس رویے کو بالکل درست مانتی.
اچھا ہاشم صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, یہ اہم گفتگو ہو رہی ہے اور ہمیں خورشید ندیم صاحب نے جوائن کر لیا ہے. دانشور ہیں, میڈیا سے بھی تعلق ہے, ٹیلی ویژن پہ پروگرام کرتے ہیں, کالمسٹ ہیں. سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ گفتگو سن رہے ہیں, یہ گفتگو بلال خان ایک بلاگر ہیں ان کے قتل کے واقعے پر سے گفتگو سے شروع ہوئی تھی کہ ویسے تو وہ اپنے آپ کو ایکٹیوسٹ یا بلاگر کہتے تھے لیکن ان کے اپنے ٹائم لائن پہ بہت سے لوگوں انہوں نے گستاخ قرار دیا, ان کے خلاف نفرت کی مہم چلائی اور ان کے انتہا پسندانہ خیالات تھے. تو ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری نئی نسل نوجوان جو ہیں وہ کیسے انتہا پسندی کی طرف چلے گئے, اور ہاشم صاحب کا خیال ہے کہ شاید اب پورا معاشرہ ہی ہمارا اس راستے پہ چل پڑا ہے. آپ کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں؟
یہ درست نظریہ ہے. میرا خیال ہے کہ پچھلے 40 سال سے جو خاص طور پہ 1979 کے بعد جس طرح سے ہم نے ٹرانسفارم کیا ہے سوسائٹی کو, اب اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ 40 سال بہت ہوتے ہیں, پوری جنریشن اس کے نتیجے میں ڈیولپ ہو جاتی ہے, بالغ ہو جاتی ہے, اور اب تو 2 جنریشنز آ گئیں. یہ بلال جو تھے یہ 23-24 سال کی عمر کے نوجوان تھے.
جی
اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری جنریشن جو ڈیولپ ہوئی 1979 کے بعد وہ اس کی نمائندہ تھی. جو آبیاری ہوئی ایکسٹریمزم کی مذہب کے نام پر بطور خاص آج سے 40 سال پہلے, یہ اس کے ناگزیر نتائج ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں. اور میرا تاثر یہ ہے کہ 3 بڑے اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ ہماری سوسائٹی نہج پہ چل نکلی ہے. ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارا جو سیکورٹی پیراڈائم ہے ریاست کی سطح پہ, اس کا مذہب ایک لازمی جز رہا ہے. اور ہم نے اپنی ریاست کا جو سیکورٹی پیراڈائم مرتب کیا ہے اس میں ہم نے اس کو مذہبی بنیادیں دی. مذہب آپ جانتے ہیں کوئی بھی ہے وہ بنیادی طور پر نیشن اسٹیٹ کے پیراڈائم میں آپریٹ نہیں کرتا, وہ ایک آفاقی قوت ہوتی ہے. اور آفاقی قوت کو جب آپ زبان دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ کے پیراڈائم میں وہ کام کرے, تو وہ پھر کنٹرڈکشنز پیدا ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں ہماری ریاست کے ادارے بھی سفر کرتے رہے اور قوم بھی سفر کرتی رہی. دوسری چیز جو ہوئی وہ ہے ہمارے تعلیمی نظام. تعلیمی نظام کو جیسے مرتب ہونا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر پائے. اور ہم نے بطور خاص مذہبی تعلیم کو, جب ہم نے اس کو سیکورٹی پیراڈائم کا حصہ مذہب کو بنایا, تو پھر ہم نے مذہبی تعلیم کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا. اور یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ صرف مدارس کے ساتھ ایشو ہے, یہ ایشو اصل میں ہمارے پورے نظام تعلیم کے ساتھ ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ریکروٹمنٹ ایکسٹریمسٹ اور ایون ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی ہوئی وہ دینی مدارس سے کم ہوئی لیکن جنرل تعلیمی اداروں سے, ماڈرن ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے زیادہ ہوئی. یہ بات صحیح ہے کہ وہ فکر تو اگرچہ روایتی مذہبی اداروں میں پروان چڑھی, لیکن اس کو جو مجاہد ملے عملاً وہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم سے ملے. دوسری وجہ جو بڑی ہوئی وہ نظام تعلیم کا ایک خاص نہج پہ خاص خطوط پر استوار کرنا تھا. تیسری وجہ ہوئی مذہبی سیاست. چونکہ پاکستان 97% مسلم آبادی کا ملک ہے, تو یہاں لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلنے کی سیاست یہ ایک عرصے سے ہوتی آئی ہے. آپ کے علم ہے کہ یہ کئی ادوار سے گزری, کبھی عورت کی حکمرانی کے ایشو پر اس کو اٹھایا گیا, کبھی نفاذ اسلام کے ایشو پر اٹھایا گیا, کبھی اسلام اور کفر کا, سوشلزم اور اسلام کا مارکہ 70s میں ہوا. تو ایک مذہبی سیاست بھی بڑا سبب ہوا جس نے ایک ایکسٹریمسٹ, چونکہ مذہبی قوتیں بڑی حد تک جمہوری سیاست کرتی رہی ہیں, لیکن جمہوری سیاست پر جب ان کو ناکامی ہوئی اور خاص طور افغانستان میں یہ معاملہ ہوا اور اس میں بھی اپیرنٹلی ایک کامیابی ملی, تو پھر اس مذہبی سیاست کے پیروکاروں کو بھی یہ لگا کہ ہمیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ انتخابی سیاست کرنے کی بجائے جہاد کی اور عسکری بنیادوں پر سیاست کرنی چاہیے, یہ زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے جیسے افغانستان میں ہوئی اور باقی جگہوں پہ ہوئی. تو میرے نزدیک یہ 3 بڑے اسباب ہیں جنہوں نے ہمیں اس جگہ پہ پہنچایا کہ آج بلال جیسے نوجوان جو ہے وہ اس کا ایندھن بن رہے ہیں.
تو اس کو اگر ہم نے یہ پہیا الٹا اگر گھمانا ہے تو اس کے لیے کیا ہمیں اپنا تعلیمی نظام پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا, بدلنا پڑے گا, یا اپنے جو سیکیورٹی ہمارے ادارے ہیں ان کو اپنے سمت بدلنی پڑے گی؟ کیونکہ دیکھیں یہ تو ٹھیک بات ہے کہ ہم اسے اپنے سیکیورٹی جو ادارے ہیں وہ مذہب کے نام پر, اگر یعنی وہ ملک کے لیے لڑ کر شہید ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں اور اسے ایک اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ جہادی تنظیموں کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے تو پھر تو وہ ایک, اس کا مطلب ہے کہ غلط رستے پر چل رہے ہیں. تو اس میں کیا, کہاں سے جا کے ہم اس پہیے کو الٹا گھما سکتے ہیں؟ آپ کی کیا تجویز ہے؟
میرا خیال ہے تینوں کام بیا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے سیکورٹی پیراڈائم کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس سے پرابلم کیا پیدا ہوتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ مذہب چونکہ ایک آفاقی قوت ہوتی ہے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے آپریشن کرنا چاہا ان لوگوں کے خلاف, خاص کر تحریک طالبان پاکستان کے خلاف, تو ایک بڑا ایشو ہمارے یہاں اٹھا کہ مسلمان مسلمان سے کیسے لڑ سکتا ہے. اور ان کا بھی چونکہ بظاہر یہ ہے کہ وہ ایک پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں, غیر ملکی قوتوں کے اس اثر سے نکالنا چاہتے ہیں, ایک سوال پیدا ہوا کہ مسلمان مسلمان کے خلاف کیسے تلوار اٹھا سکتا ہے اور کیسے بندوق اٹھا سکتا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ایک نیشن اسٹیٹ کے پیراڈائم میں ہمارے سیکورٹی سسٹم کو, سیکورٹی فکر کو مرتب ہونا چاہیے اور اس کی روشنی میں اس کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب جنرل رائے شریف صاحب تھے تو ہمارے یہاں یہ خاص طور پر یہ ایک شفٹ آیا تھا ہمارے اپروچ میں, کہ ہم نے کہا کہ پہلے انڈین سینٹرک ہونے کی بجائے اب ہم نے یہ طے کیا کہ دہشت گردی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے.
جی ایک سال ہی خطاب کیا بس.
جی جی اس کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھنے کے بعد ضروری ہے کہ اب ہم اپنی سیکورٹی پیراڈائم کو بھی ایک نیشن اسٹیٹ کی پیراڈائم میں مرتب کریں. اور دوسرا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم بہت ضروری ہے اس کی اصلاح. یہ اس کے لیے بہت کاسمیٹک اپروچ ہے ہمارے ہاں لوگوں کی. میں جو دیکھ رہا ہوں ہمارے ہاں اس وقت یہ جو دوئی ہے, دو طرح کے ڈیول سسٹم ہے, ایک مذہبی اور غیر مذہبی, اس کو تو فوری طور پہ ختم ہونا چاہیے.
ایک بنیادی ایجوکیشن سسٹم جو 12 سال کی ایجوکیشن ہے وہ آپ لوگوں کو دیں ایک طرح کی, اور اس کے بعد جیسے ہمارے یہاں ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں, اس طرح جو آدمی عالم بننا چاہتا ہے دین کا وہ عالم بنے, اس لیے کہ سوسائٹی کو 12 ڈاکٹر انجینئر کے ساتھ دینی علماء کی ضرورت بھی ہوتی ہے, کیونکہ سوسائٹی کی اپنی مذہبی ضروریات بھی ہیں اور ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے, علماء کی بھی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں ڈاکٹر اور انجینئر کی ضرورت ہے. تو ایجوکیشن سسٹم کو بہت درست ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں اگر سیاست کرنا چاہیں تو ملک کے آئین کے تحت وہ سیاست کریں, اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ پرابلم پیدا نہیں ہوتا. جماعت اسلامی نے سیاست کی ہے, جماعت اسلام بھی سیاست کرتی ہے, صرف اتنی چیز میں اس میں خیال رکھنا چاہیے اور سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اس میں مذہبی ایشوز کو اگر آپ پارلیمنٹ کو مسئلے حق اقتدار دیتے ہیں, حق قانون سازی دیتے ہیں, تو اس کے قانون کو مانیں. جیسے مثلا ہمارے آپ کو یاد ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں بھی ایک خواتین کے حقوق کے بارے میں ایک بل جب بنا تو علماء نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا.
جی جی,
یوں نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کو یہ حق ہے کہ
پھر تو وجود ہی ان کا وجود ہی
پارلیمنٹ کے حق کو برقرار رکھے.
جی, پھر تو ان کے وجود کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اگر اگر یہ ان پہ پابندی لگا دیں گے. سر ایک ہمیں حاشر صاحب سے ایک سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی استاد ہیں, کہ یہ بات کہنا کہ مدرسوں سے زیادہ انتہا پسند نوجوان جنہوں نے کچھ کاروائیوں میں بھی حصہ لیا ان کا تعلق دوسرے اداروں سے, عام تعلیمی اداروں سے تھا, یہ کس حد تک درست ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی طالب علم نے شاید بہاولپور میں اپنے استاد کو قتل کر دیا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ انتہا پسندی تو اس طرف بھی ویسی ہی دکھائی دیتی ہے.
مکمل طور پہ درست ہے, بلکہ زیادہ انتہا پسندی آپ کو یونیورسٹیز اور کالجز میں کنونشنل تعلیم کے ادارے وہاں زیادہ نظر آئے گی, کیونکہ ان کے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی مطالعہ بھی نہیں ہے, وہ صرف مذہب سے ایک شدت پسندی دور سے بنے ہوئے ہیں. آپ خورشید ندیم صاحب نے جو 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 بات کی مجھے بحث اس سے پاس ہے, لیکن اس میں کچھ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مجھے تھوڑا سا میرا مسئلہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب کو آپاتی سمجھنا شاید بنیادی غلطی ہے. مذہب ذاتی عقیدہ ہے, فرد سے باتیں ہوتا ہے اور فرد تک ہی محدود رہنا چاہیے. ہمارے پاس بڑی کلیئر اگزامپل موجود ہے. یورپ جب چرچ اسٹیٹ سے عرض کر لیتا ہے تو وہاں نصر ثانیہ کا آپ کا دور شروع ہو جاتا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. مذہب اسٹیٹ کے اسٹیٹ تخیر نہیں ہوتا, مذہب آپ کسی بھی چیز میں دخل نہیں دیتا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی تعلیمی نظام ٹھیک کر لیں گے ہم, ہم سیکورٹی گارڈن ٹھیک کریں گے, کون ٹھیک کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ویل کہاں سے آئے گی؟ آپ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ایک ملک بناتے ہیں, جہاں آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ عقیدے کی بنیاد پر آپ ایک اسٹیٹ کی تشکیل دے رہے ہیں, اور عقیدہ ایک عقیدہ دوسرے عقیدے کے ساتھ رہ نہیں سکتا.
جی,
جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو اس وقت ایک بڑے عقیدے کی اس کی طرح عقیدہ شروع کر دیا. آپ کو پتا ہے 1974 میں اس نے ایک عقیدے کو کافی کلیئر کر دیا, آپ اس سے پیچھے چلے جائیے تو آپ نے قرارداد مقاصد لکھ دی کہ یہ موجود ہے اور اس پر اپنی بیس سمجھتے ہیں. قرارداد مقاصد موجود ہے جب تک حکومت کی قائم موجود ہے.
حاشر صاحب آپ کی آواز, آپ کی آواز پھر ڈسٹرب ہو رہی ہے ہمیں, وہ سنائی ٹھیک سے نہیں دے رہی. اب بہت اہم بات کر رہے ہیں لیکن اب چونکہ ہم سن نہیں پا رہے تو ہم اس پہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ذرا آپ کسی آواز کی کوالٹی ذرا بہتر ہو جائے. ہم خوشی صاحب سے کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خوشی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں.
جی جی میں سن رہا ہوں.
جی سر, تو ہمیں اب ذرا حل کی طرف جانا چاہیے ہم, کہ اگر کوئی حل ہے. اصل میں ہمارے ایک پروگریسو دوست ہیں جن کا بیٹا انہیں گھر والوں کو بتائے بغیر ایک شدت پسند تنظیم کو جوائن کرنے کے لیے گھر سے چلا گیا, اور شاید جہاد پہ بھی چلا گیا پھر واپس آیا. تو لیکن وہ ان کے گھر کی تربیت میں جانتا ہوں کہ وہ پروگریسو لوگ ہیں, یعنی وہ کافی یعنی مذہبی اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جیسے کہ اور دوسرے گھرانے ہوتے ہیں جن کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں. وہ بچہ بھی شاید آئی بی اے میں پڑھا ہوا ہے. تو سر یہ عجیب و غریب قسم کا واقعہ اور حیران کن بات تھی, لیکن پھر میں نورین لغاری کا بھی واقعہ دیکھا ہے. یہ اس طرح کے واقعات سے آپ کیسے بچیں؟ کچھ حل آپ تجویز کریں اس کا.
دیکھیے میں آپ سے کروں کہ ایک اس کے جو اسباب ہیں وہ اس پہ ایک نظر ضرور مختصر ہمیں ڈال لینی چاہیے. کچھ اسباب تو میں نے چرچ کیا, تین بڑے اسباب جن کا تعلق ہماری داخلی صورتحال سے ہے, ہمارے ملک سے ہے. لیکن ایک جو سبب ہے وہ اس کا گلوبل پالیٹکس کے ساتھ بھی ہے. ابھی جو محمد مرسی صاحب کا جیسے معاملہ ہوا, اس میں جس طرح سے اس کا ریئیکشن ہوا, آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان واقعات سے, بلکہ دنیا کا کوئی ملک اپنے آپ کو ان واقعات سے الگ رکھ سکے. نیوزی لینڈ میں جو ہوا آپ اس کا دیکھیے, اس کا امپیکٹ گلوبل تھا.
بالکل
اسی طرح سے مرسی صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا امپیکٹ بھی گلوبل ہے. ایک جینون سوال ہے جو مسلم سوسائٹیز میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک منتخب صدر کے ساتھ آپ اس طرح کا معاملہ جب کرتے ہیں تو اس ریئیکشن ہوتا ہے اور لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں, اس کا گلوبل امپیکٹ. اور یہ اس سے اس کو جنرلائز کرنے میں لوگوں کو آسانی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ہی جہاں وہ اپنے خواہشات کے مطابق کوئی نظم اجتماعی تشکیل دینا چاہتے ہیں تو ان کو آپ موقع نہیں دیتے. الجزائر کی بات آپ کو یاد ہے ہوتی رہی, اور اب خاص طور پہ مصر میں جو کچھ ہوا اس کی صورتحال ہمارے سامنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پس منظر میں لوگوں کو ٹھیک طرح سے ایجوکیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی بنائے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے. یہ بات حشر صاحب کی بات جتنی حد تک میں سمجھ سکا وہ درست کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی سطح پہ مذہب نہیں ہوتا, لیکن یہ بات درست ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں جو بھی نظم اجتماعی بنے گا وہ بہرحال عوام کی اکثریت کی خواہشات کا پرتو ہوگا, اس کا عکس ہوگا.
ملک کو تو انڈو نہیں کر سکتے اب جیسے بھی بن گیا ہے.
جی اس کو آپ نہیں کر سکتے بالکل. تو اس لیے پاکستان میں جو اگر آپ یہ محسوس کسی بھی میں سمجھتا ہوں اگر مسیحی اکثریت کا ملک ہوگا تو اس کی ریفلیکشن ہوگی اس کی پالیسیز میں پاکستان میں بھی ہوگی. لیکن اگر آپ بڑی قومی جماعتیں دیکھ لیجئے, مسلم لیگ ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ایک گریجولی لبرل سٹانس کی طرف وہ بڑھی ہے. پیپلز پارٹی آلریڈی یہی رکھتی ہے شہرت, اور تحریک انصاف کا معاملہ بھی یہی ہے. تو ہماری قومی جماعتیں ایسی نہیں رہی ہیں کہ وہ کوئی خاص ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں. تو اگر ہم ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنانے پر ساری توجہ دیں اور لوگوں کی جو انسپریشن ہیں لوگوں کے جو خواہشات ہیں اس کی ریفلیکشن ہو ہماری حکومتی پالیسی میں بھی ہماری نظام تعلیم میں بھی تو اس کو بہتری لائی جا سکتی ہے. ایجوکیشن سسٹم کو درست کیے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہوگا. میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں آپ جانتے ہیں خاص طور پہ جامعات میں کبھی ہم نے ان کو اسلامی انقلاب کے لیے اس کا کلا بنانے کی کوشش کی, کبھی ہم اس کو سوشلسٹ انقلاب کے لیے کلا بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. ان کو تعلیمی ادارہ بنانا چاہیے, علم و تحقیق کا مرکز بنانا چاہیے جہاں پہ ایک آزادانہ تحقیق ہو جیسے دنیا بھر میں ہوتی ہے. اور وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ جو آپ کے ہاں الگ سے ایک دینی مدارس کی تعلیم ہے اور ایک عمومی تعلیم ہے اس کو ختم کر کے آپ ایک بنیادی ایجوکیشن سسٹم ملک میں دیں جو سب شہریوں کو ایک طرح سے آپ بنیادی تعلیم دیں. اس کے بعد آپ لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اسپیشلائزیشن کے مرحلے میں آئیں تو دین کے عالم بنے یا جو بھی بنے, یہ بڑا ضروری ہے. ابھی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ علماء کو دینی مدارس کے لوگوں کو آپ بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آپ کمپیوٹر پڑھانا شروع کر دیں, آپ میتھمیٹکس پڑھانا
جی وہ سمجھتے ہیں کمپیوٹر پہ کام کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا اور ذہن بدل جائے گا. یہ شاید غلط
ایسا نہیں ہوتا. ہاں ایسا نہیں ہوتا جب تک اس تعلیمی ماحول کی انوائرمنٹ آپ تبدیل نہیں کرتے, وہ بنیادی تصورات دین جو وہاں پڑھائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ٹھیک طرح سے ایجوکیٹ نہیں کرتے.
سر شاید
یہ کاسمیٹک چینجز ہیں.
جی میرے خیال ہے ممکن اس لیے نہیں کہ سرکار نے تو ہاتھ اٹھا لیا ہے اور اب جو ہے یہ تعلیمی ادارے سب کاروبار کی بنیاد پہ چلائے جا رہے ہیں, چاہے مدرسے ہوں چاہے پرائیویٹ ویسے یونیورسٹیاں. میرا تو اب یہ خیال ہے. حاشر صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا. حاشر صاحب ایک خورشید نعیم صاحب نے بہت اہم بات یہ کی ہے کہ ہمارے نوجوان ظاہر ہے جو سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ یا الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا کے حالات سے واقف ہیں, ان کے ذہن پر جیسے ابھی مصر کے صدر مرسی کا انتقال ہوا ہے اس طرح کے واقعات بھی ان پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کی رائے اس سے بھی بنتی ہے اور اس سے بھی کچھ شدت آتی ہے. آپ کچھ جو کچھ کہہ رہے تھے دوبارہ فرمائیں اور اس پہ بھی کچھ تبصرہ کریں.
جی دیکھیے واقعات تو جب آپ کو آواز اب ٹھیک کری نہیں
جی جی اب ٹھیک ٹھیک ہے.
ہلو
جی جی ٹھیک آواز آ رہی ہے فرمائیں.
آواز آ رہی ہے. دیکھیے میرا مسئلہ خورشید صاحب کا جو مقدمہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی مجھے اختلاف نہیں ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ساری بات صرف سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کی ہے. بنیادی طور پہ آپ کہتے ہیں کہ تعلیم ٹھیک ہو جانا چاہیے, اب مجھے تعلیم دینی چاہیے, ساری بات سے اتفاق کر لیتا ہوں. لیکن یہ ہوگا کیسے, مطلب یہ کون کرے گا؟ یہ ہماری خواہشات تو ہیں لیکن خواہشات کو ہم بھی جمع کون کرائے گا؟ آپ کے ملک میں مسئلہ جو ہے وہ آج سے نہیں شروع ہوتا, اس ملک کا مسئلہ 1947 سے بھی پہلے کا شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ اسٹیٹ بناتے ہیں تو آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ عقیدہ اسٹیٹ کی تشکیل دیتا ہے, عقیدہ جو ہے گروہ کو تقویت بخشتا ہے. اب وہ عقیدہ ہندو مسلم تو ختم ہو گیا 47, اس کے بعد عقیدہ در عقیدہ کہانی شروع ہو گئی.
لیکن سر ہم اب ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ تو نہیں سکتے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب سارا معاشرہ ایسا.
میں آپ کو بتاتا ہوں جی کیا ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ہوگا, پھر وہ آپ مجھے بتائیے.
جی
جب تک آپ کے پاس دو قومی نظریہ آپ کی اساس ہے, جب تک قرارداد مساجد آپ کے آئین میں موجود ہے, جب تک آپ کا آئین ایک سیکولر آئین نہیں ہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کو پولیٹیکل ول چینج کرنی ہے, پولیٹیکل لینڈسکیپ یا پولیٹیکل ڈائنامکس چینج کرنی ہے. اب وہ کیسے چینج ہوگی وہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور شاید وہ آج کی بحث میں سمجھنے والا
جی,
سوال
نہیں ہے,
لیکن تعلیمی نظام کو ٹھیک کر لیں, ہم سیکیورٹی پیراڈائم پہ کوئی بات کر لیں, ہم دو چار لیکچر ادھر کر دیں, تین چار ورک شاپ ادھر کنڈکٹ کر دیں, ہم نصاب کا یہ تھوڑا سا چہرہ بدل دیں, تھوڑا سا اس طرح بدل دیں, تو اس سے کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. چرچ کو اسٹیٹ سے یورپ نے الگ کیا ایک باقاعدہ بڑے طویل پروسیس کے بعد, اور تب وہاں نشست ثانیہ کا دور شروع ہوا. جب تک آپ یہاں پہ چرچ اور اسٹیٹ کو الگ نہیں کریں گے, تب تک یہاں پہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکیں گی. یہ شدت پسندی اسی طرح آگے چلتی رہے گی.
ٹھیک آشیش صاحب, آشیش صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, اور خورشید ندیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت اہم بات باتیں آپ لوگوں نے کی ہیں, لیکن ہمیں کچھ اپنے بے بسی کا اندازہ ہوتا ہے کہ شاید حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ انہیں ٹھیک ہونے میں کافی زیادہ عرصہ لگے گا. فی الحال تو حالات ٹھیک ہوتے ہوئے کم از کم ہمیں نظر نہیں آ رہے. ہمیں صدف احمد صاحبہ نے جوائن کیا ہے, سائیکولوجسٹ ہیں, ماہر نفسیات کہہ سکتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو شدت پسندی کی بیماری آ گئی ہے, کیا اس کے حل ہونے کا کوئی امکان ہے, کوئی صورت ہے, کوئی طریقہ آپ ہمیں بتا سکتی ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ السلام
علیکم.
جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے.
جی مبشر صاحب, میں ابھی آپ کی گفتگو بھی سن رہی تھی جو آپ لوگ پہلے کر رہے تھے. دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بھی ذکر کیا, مجھے لگتا ہے آپ نے یہ ورڈ بالکل ٹھیک یوز کیا کہ بیماری کو ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کے حساب سے آپ ابھی کہیں تو ہماری جنریشن جو ہے وہ بہت ایکسٹریمزم کی طرف, جسے کہنا چاہیے مائل کا لفظ میں ابھی یوز نہیں کروں گی, بلکہ یہ کہیں نہ کہیں ہمارے رویوں میں جینیٹکلی آ چکی ہے چیز. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایجوکیشن اور یہ ساری چیزیں ہم ایک لیکچر یا دو لیکچر کر کے اس کو بالکل واپس نہیں لا سکتے. میرے حساب سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک مورل کلیئرٹی اور جسے کہنا چاہیے کہ کرٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ہم اب بالکل ختم کر چکے ہیں اسکول کے لیول پہ. جب ہم بات کرتے ہیں سائیکالوجی کی تو ہم بات کرتے ہیں برین ڈیولپمنٹ کی, دماغ کی نشو نما کی, اور اس دماغ کی نشو نما صرف فزیکل چیزوں سے, یعنی کہ نیوٹریشن یا آپ ہوا کو کہہ لیں یا آپ خون کے بہاؤ کو کہہ لیں, یہ سب ضروری نہیں ہے. انوائرمنٹل فیکٹرز کا بہت بڑا رول ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں معاشرے کی. تو جب یہ نشو نما جس طریقے سے ہو رہی ہے, ہم نے بچوں کے اندر وہ کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپمنٹ کی جس میں ہم رائٹ اور لیفٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم دونوں چیزوں کو جو ہے وہ
کوشن
کرنے کی ایبلٹی انہیں دے سکے. ہم ہمیشہ سکے کا ایک ہی سائڈ جو بھی دکھا رہے ہیں, جو بھی بچوں کو دکھایا جا رہا ہے یا ینگ جنریشن کو دکھایا گیا, اس کی وجہ سے اب ہمارے اندر ایک تو ہمارے ہاتھوں میں یہ جو ویپن آ گئی ہے سوشل میڈیا کی, تو یہ بات بھی ڈفرینس ختم ہو گیا ہے کہ ایجوکیشن ہے کیا. اگر آپ ایجوکیشن محض صرف ڈگریز کو کہہ رہے ہیں, اگر آپ ایجوکیشن صرف اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے, تو دیکھیں کنٹینٹ تو بہت ہے پڑھنے کے لیے. اب کیا چیز صحیح لگ رہی ہے یا کیا چیز غلط لگ رہی ہے, یا دونوں طرح کی چیزوں کو پڑھنا چاہیے, ہم نے یہ چیز ختم کر دی. اور جہاں تک ایکسٹریمزم کی بات ہے, کانفلکٹس جو آتے ہیں, جو یوتھ کانفلکٹس بھی ہیں یا ہم ذہنی طور پہ بھی جن کانفلکٹس کا شکار ہیں, جس کی وجہ سے ریلیجس ایکسٹریمزم یا ڈفرینٹ وائلنٹ بہیویئر یا ایکسٹریمسٹ بہیویئر کو سہارا ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ میں صحیح ہوں, سامنے والا غلط ہے, یا اس کے پاس کیا ہے اور میرے پاس نہیں, جس میں ہم نے کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو بسنے دیا کہ بھائی ہم صحیح ہیں اور یہ ریوارڈ ہیں, جسے کہتے ہیں نا امیڈیٹ ریوارڈ, وہ ہم نے کہیں نہ کہیں بسا دیا. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی نکالنا پڑے گا, سوال کرنے کی جو عادت ہے یا جسے کہنا چاہیے بریوری ہے, اب ہم اس کو بریوری میں کاؤنٹ کرتے ہیں, جبکہ آپ سوچیں یہ کتنی بیسک چیز ہے کہ ہمیں ہمارے بچے کو یا ہمیں سوال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. وہ چیز نہیں ہے. اگر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم افینڈ ہو رہے ہیں. یہ چیز ہمارے رویوں میں آ گئی ہے. تو اس کو صحیح کرنے کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے, دیکھیں صحیح تو یہ جڑ سے ہی ہوگا, اور جڑ سے صحیح ہونے کے لیے ہمیں بیہیویئرل ٹرانسفارمیشن کرنی پڑے گی, جس میں ہمارے اندر ہمیں رویوں کے اندر پیشنس لانا ہوگا. اور یہ پیشنس تبھی آ سکتا ہے جب ایکسٹریمزم और ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म
है। कहाँ से शुरू करेंगे, ये घर से होगा या स्कूल से, तालीम इदारे से होगा या इबादत गाह से होगा?
दो लोग हैं जो नशो नुमा में हेल्प करते हैं, एक पेरेंट्स और एक उस्ताद। तो आप कहीं भी कुछ कर लें, हमें कहीं ना कहीं पलट के हिस्ट्री जहां से हमने स्टार्ट लिया था, पूरी दुनिया में चेंज जिन माशरों में भी आया है और वो एक्सट्रीमिज्म से बाहर निकली हैं या शिद्दत पसंदी से बाहर निकली हैं, वो इसी तरह निकली हैं कि एजुकेशन घर से और स्कूल से या कॉलेजेस से या यूनिवर्सिटीज से, वहां से हमें ग्रैब करना पड़ेगा। और उसके लिए मुबशर साहब, मैंने एक प्रोग्राम में आपके पहले भी कहा था कि हमें असाध्या को और हमें वालदैन को, जो नए आने वाले वालदैन हैं, जो अभी नए वालदैन हैं, इन सब की हमें एजुकेशन करनी पड़ेगी। और माजरत के साथ हम सोशल मीडिया को ले लें, हम मीडिया को ले लें, हम आपके प्रिंट मीडिया को ले लें, अब की जनरेशन के पास बहुत शॉर्ट टर्म नॉलेज की क्रेविंग है, तो ये लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म नॉलेज को सीख करते हैं। चाहे वो यंग पेरेंट्स हो, उनके पास टाइम नहीं है, उनको ये बात बिल्कुल क्रेव नहीं करती कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए, ये कहाँ करेक्शन होनी चाहिए, कहाँ हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चेंज तो मुबशर साहब यहीं से आएगा, चाहे आप फिनलैंड का तालीमी निज़ाम आइडियल कह लें, आप यूरोप में कई ममालिक हैं जहाँ पे आप कहें कि हाँ भाई बच्चों की नशो नुमा पे काम किया।
लेकिन एक मसला देखिए, एक मसला हमें ये देखने को मिला है कि वालदैन तो घर में सही तरबियत कर रहे हैं। मैंने एक दोस्त की भी मिसाल भी दी कुछ देर पहले कि वो खुद तो प्रोग्रेसिव थे, लेकिन उनका बेटा सोशल मीडिया या अपने दोस्तों की वजह से कुछ वो एक्सट्रीमिस्ट बन गया और वो जिहाद करने चला गया घर से निकल के। तो ये अब ये इसमें वालदैन का क्या कसूर है?
देखिए मुबशर साहब, मुझे लगता है डायलॉग की भी कमी आई है। ये जो एक जेनरेशन गैप है ना, मैंने खुद ऐसे स्टूडेंट्स देखे, आपको याद होगा आईबीए की बात ले लें आप, या बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी और वालदैन को पता नहीं चला, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हो गए। अब वजह यह है कि बात भी नहीं होती, डायलॉग भी नहीं होते। जहां सोच ट्रैक से उतर रही है, वहां पे अलर्ट सबसे पहले आपके क्लोज एनवायरमेंट के लोगों को ही मिल रहा होता है। ये बात बिल्कुल सही है। देखें, मैं अगर अपने ऑफिस एम्प्लॉइज के साथ बैठकर खाना खाती हूँ या बात करती हूँ, तो उसमें जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, उनकी सोच मुझे पता चलती है।
बिल्कुल।
तो हम सोशल चीजों पे बात नहीं करते, अब हम 1+1=2 की ही बात करते हैं। रिजल्ट क्या है, हमने क्या करना है, टीचर और स्टूडेंट की भी क्लास में सिर्फ इतनी ही बात होती है कि भाई एग्जाम में जो आएगा वो पढ़ाया जा रहा है, ये ना यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं।
जी, तो उससे हट के भी बात करनी चाहिए ताकि ख्यालात मालूम हो। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हम आपका प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपने बहुत अहम बात की कि हमें बच्चों से अपने डायलॉग बढ़ाना चाहिए और असातिज़ा को भी चाहिए कि उनके रुझानात मालूम करें, उनसे तालीम से हट के भी गुफ्तगू करें ताकि ये मालूम हो सके कि बच्चा क्या सोच रहा है, उसका रुझान क्या है, और इस तरह मुआशरे को ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक शर्त यह भी है कि वालदैन भी ठीक हों और असातिज़ा भी ठीक हों। बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम में हमने जानने की कोशिश की कि हमारी नई नस्ल के कुछ, पूरी नई नस्ल को तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ नई नस्ल के हिस्से गुमराह हो रहे हैं, कुछ नौजवान जो सोशल मीडिया पर उसका इजहार भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या हल हो सकता है। ज़ाहिर है हल ये कोई आसान नहीं है पूरे मुआशरे को बदलना, लेकिन ये जो भी काम शुरू होगा ये वालदैन और असाज़ा को करना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ हमारे तालीमी इदारों को भी अपना निसाब बदलने की ज़रूरत है। जिन दोस्तों ने आज हमें ज्वाइन किया और हमारी गुफ्तगू सुनी उनका बहुत शुक्रिया। अब मुबशर अली जैदी को इजाज़ दीजिए, हमारे प्रोड्यूसर थे अंजुम हैरल गिल।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر نے مطالبہ کیا ہے کہ سوموار کے دن قاہرہ کی ایک عدالت میں سابق مصری صدر محمد مرسی کی اچانک موت کی فوری غیر جانبدارانہ اور شفاف تفتیش کی جائے۔ محمد مرسی جاسوسی کے الزامات میں ایک مقدمے کی سماعت کے سلسلے میں عدالت آئے تھے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
محمد مرسی جو مصر کے پہلے جمہوری طور پر منتخب صدر تھے، عدالت میں اپنا بیان مکمل کرنے کے بعد گر پڑے۔ انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر کے ترجمان روپرٹ کالویل کا کہنا ہے کہ مسٹر مرسی کے انتقال کی صحیح وجہ مکمل طور پر واضح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاہم انسانی ہمدردی کے بین الاقوامی قانون میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ حراست میں کسی قسم کی بھی اچانک موت کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیق لازمی ہے تاکہ موت کی وجہ کا تعین ہو سکے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ساتھی ریاست کو، جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ مرسی کی فلاح و بہبود کا خیال رکھے، خود تفتیش نہیں کرنی چاہیے۔
In the case of Mr. Morsi, we believe this investigation should be quite wide-ranging because he was denied access to adequate...
مسٹر مرسی کے معاملے میں ہمارا خیال ہے کہ یہ تفتیش نہایت وسیع پیمانے پر ہونی چاہیے، اس لیے کہ حراست میں 6 سال کے دوران انہیں مناسب طبی دیکھ بھال تک رسائی سے انکار کیا گیا، انہیں وکیلوں اور اپنے خاندان سے مناسب رابطہ نہیں کرنے دیا گیا، جو ایک قیدی کی حیثیت سے ان کا حق تھا۔ کالویل کا کہنا ہے کہ کسی نوعیت کی بھی تفتیش میں ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جانا چاہیے تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ حراست کے دوران کے حالات تو ان کی موت کی وجہ نہیں بنے۔ مصری حکام کا کہنا ہے کہ مرسی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے ایک دن بعد ہی منگل کے دن انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کے جنازے میں ان کے خاندان کو شرکت کی اجازت دی گئی، لیکن بتایا جاتا ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ انہیں نہیں دکھائی گئی۔ کالویل نے کہا کہ وہ پورے یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا یا نہیں۔
Certainly the burial seems to have been very hasty. Of course, if there hasn't been an autopsy,
یہ بات یقینی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تدفین نہایت عجلت سے کر دی گئی۔ ظاہر ہے کہ پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا، جس کی روشنی میں ان کی موت کی وجہ کے بارے میں مناسب تفتیش ہو سکے کہ ان کی حراست کے دوران ان کے علاج معالجے کا ان کی موت سے کوئی تعلق تھا یا نہیں۔ اس بات کا تعین نہایت مشکل ہو جائے گا، لہذا اگر پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا تو اس کا تعین یقیناً دشوار ہوگا۔ بتایا جاتا ہے کہ مرسی، جنہیں اقتدار میں آنے کے سال بھر بعد ہی ایک فوجی بغاوت کے بعد معزول کر دیا گیا تھا، ذیابیطس کے مریض تھے اور ان کے جگر اور گردوں میں مسائل تھے۔ کالویل کا کہنا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو یقینی بناتی کہ ان کے ساتھ اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ انسانیت کا سلوک کیا جا رہا تھا یا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسٹر مرسی کو ان کی شدید بیماری کے پیش نظر صحت کی دیکھ بھال کی ضروری سہولتوں سے محروم رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی موت میں اسی بات کا عمل دخل ہو، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کی تفتیش کی ضرورت ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو، VOA، واشنگٹن۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔